الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهل الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين مأسومين سب مل کے دعائے امام زمان اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھے محمد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقط قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى صلوات پڑھے محمد وعلى محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں جمع ہوتے ہیں خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے کل اختصار سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو محنتیں رسول خدا نے کیں وہ جاہلیت کے زمانے میں رہنے والے اعراب جنہیں بیٹی کی عزت اور احترام کا پتہ نہ ہوتا وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ان کو رسول نے سکھایا اور بتایا کہ بیٹی کی عزت کیا ہوتی ہے بیٹی کا احترام کیا ہوتا ہے اور اس جہالت بھرے معاشرے میں ایک علمی قدم اٹھانا ایک انقلابی قدم اٹھا کر یعنی ایک طرف ایک بندہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرے اور اسی معاشرے میں رسول اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے उनको बताया कि एहतराम क्या होता है। बिल्कुल ज़िद्द नकीज़, यानी जो वो करते थे उनके मुकाबले में रसूल कुछ और करके बताया। कि मैंने अर्ज़ किया कि वो अरब जो महीनों महीनों नहाते नहीं थे, उन्हीं अरबों पर नमाज को वाजिब करके दिन में कम अज़ कम उनसे 5 मरतबा वज़ू करवाया करते थे। वो अरब जो बिरहना होकर घूमते थे और तवाफ़ खाने खुदा करते थे, उन्हें बताया कि इफ़त क्या है, उन्हें बताया कि हिजाब क्या है, उन्हें बताया कि लिबास क्या होता है। वो अरब का मुआशरा जो मैंने कहा कि एक ऊँट की खातिर ये अरब 70-70 साल जंगें करते थे, यानी किसी ने किसी का ऊँट मार दिया उसका बदला लेने के लिए ये 70 लोगों को मार देते थे, 1000 लोगों को मार देते थे। नबी ने कीमत व अर्जिश इंसान का पता बताया कि इंसान ऊँट ऊँट होता है, इंसान इंसान होता है। वो अरब का मुआशरा जो जाहिलियत के आलम में यानी बा अर्जिश तरीन चीज़ अगर वजूद जिस्मानी बशर में अगर कोई चीज़ है वो जबीन इंसान है। फरमाया वो अरब जो जबीनों को बुतों के सामने झुकाया करते थे, जो अपने आकाओं के सामने सजदों में जाया करते थे, उन अरबों को बताया कि ये जबीन हर किसी के सामने झुकाई नहीं जाती, ये वहदहूला शरीक के दरबार में झुकाई जाती है। अब जब ये आए रसूल के पास, अय हबीब खुदा आपने हमें इंसानियत का दर्स दिया, आपने हमें इल्म दिया जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, यानी पूरे खित्ते अरब में शायद 7 लोग थे जो लिखना पढ़ना जानते थे, लेकिन जब से इस्लाम आया गुलामों को लिखना पढ़ना सिखा दिया। आज़ादी की शर्त ये रखी, अगर इस्लाम किसी को किसी जंग से ग़ुलाम बना के लाता था तो फरमाया अगर तू लिखना पढ़ना जान जाए तो हम तुझे आज़ाद कर देंगे। यानी इंसानों को इल्म के बदले में आज़ाद कर दिया जाता था। इंसान जो फजूल की शायरी याद किया करते थे, उन अरबों को हाफिज़े कुरान बना दिया। इतना कुछ नबी ने सिखाया, इनकलाब लाया वजूद खित्ते अरब में। तो फरमाया जब ये आए रसूल के पास, या रसूल अल्लाह अब इस मेहनतों का बदला अजर आपको देना चाहते हैं, नबी ने फरमाया मेरा अजर माल नहीं है, मेरा अजर दौलत नहीं है, मेरे अजर के लिए नहीं कि तू मुझे कहीं ऊँट दे दे। अल्लाह की आवाज़ आई, हबीब कह दे मुझे कोई अजर नहीं चाहिए, बस एक चीज़ चाहिए और वो ये है कि मेरी आल से मवद्दत करते हुए नजर आना। तो ये मजलिसें जो हम बपा करते हैं ये मजलिसें नहीं हैं बल्कि अजरे रिसालत मुस्तफ़ा है। क्या अहले बैत की मोहब्बत में मवद्दत का तकाजा क्या है? मवद्दत का मतलब ये है कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इंतहा की मोहब्बत की जाए। अब मोहब्बत होती क्या है? किसी मुफ्ती को मैं सुन रहा था, बोल रहा है शिया भी मोहब्बत करते हैं, हम भी मोहब्बत करते हैं, बस फ़र्क यह है कि हम सोग नहीं मनाते, हालांकि गम तो हमारे दिल में भी है और गम इतना है कि इसी महीने में बेटियों की शादियां भी करा देते हैं। गम तो हमारे दिल में भी है, अब शोक का गम से ताल्लुक क्या है ये ज़रा समझिए। देखिए अगर मैं किसी बंदे को बोलूं कि तू अपनी मोहब्बत दिखा, तो इस मजमे में कोई बंदा मोहब्बत दिखा नहीं सकता। अगर मैं बोलूँ तुझे गम है अपना गम दिखा, तो मजमे में से कोई भी बंदा अपना गम दिखा नहीं सकता। अच्छा, इवन जो आपका अकीदा है, कोई रसूल को माने, कोई अल्लाह को माने, कोई बुत को माने, कोई किसी को माने, अब इंसान अगर खामोश खड़ा रहे और मैं कहूं तो अल्लाह को मानता है, ये जो तेरा अकीदा है मुझे अपना अकीदा दिखा, तो कोई बंदा ना अकीदा दिखा सकता है, ना गम दिखा सकता है, ना खुशी दिखा सकता है, क्योंकि अकीदे और गम का ताल्लुक इंसान के जिस्म से नहीं होता, इंसान की रूह से होता है। तो ना रूह नजर आती है, ना उसका मुतअल्लिक नजर आता है, उसका ताल्लुक रूह से है। तो खुशी नजर नहीं आती, खुशी का इजहार किया जाता है, गम नजर नहीं आता, उसका इजहार किया जाता है। बंदा जब मुस्कुराता है तो इसकी हंसी बताती है कि ये खुश है, जब आंखों से आंसू बहते हैं इसके आंसू बताते हैं कि ये गमगीन है। तो मुझे कैसे पता चले कि तेरे दिल में हुसैन का गम है? मुझे कैसे पता चले तेरे दिल में आले रसूल की मोहब्बत है? तभी रसूल ने यह जुमला कहा था कि जब जब अली का नाम लो अगर चेहरे पर खुशी आ जाए तो समझ जाना अली से मोहब्बत करता है।
नारे हैदरी,
क्यों
बाबा से बोला नारे सलवात,
क्यों क्यों मोमिन व मुनाफिक की निशानी मोहब्बत अहले बैत को बताया, तो मोहब्बत का इजहार से ताल्लुक है। अच्छा मैं एक और बात कर दूं, एक गांव हो जिसमें 400-500 लोग रहते हों और उस गांव में मौलवी साहब देते हैं अजान कि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सवाल यह है कि मौलवी साहब ये पूरा गांव है मुसलमानों का, तू किसे बता रहा है अल्लाह बड़ा है, तू किसे बता रहा है कि मोहम्मद उसका रसूल है, जबकि गांव के घर घर के फर्द फर्द को पता है कि अल्लाह बड़ा है, फर्द फर्द को पता है कि मोहम्मद उसका रसूल है, तो तू क्यों बता रहा है? बताया उसे जाता है जिसे पता ना हो, बताया उसे जाता है जो मानता ना हो, जबकि शहर भी मुसलमानों का, गांव भी मुसलमानों का, जो घरों में रहने वाले वो भी मुस्लिम हैं, तो तू उनको बता क्यों रहा? तो सुनेंगे जवाब क्या मिलेगा, कहते नहीं नहीं सिर्फ अकीदा रखना काफी नहीं है, उसका इजहार भी जरूरी है। तो बिल्कुल इसी तरह सिर्फ गम का होना जरूरी नहीं है, मातम करके उसका इजहार भी जरूरी है। हमें कैसे पता चले तुम्हारे दिलों में गम है? और मोहब्बत तकाजे मांगती है, खाली बंदा कहे मुझे मोहब्बत है लेकिन उस मोहब्बत के तकाजों को पूरा ना करे तो दुनिया बोलेगी ये झूठा है, इसे मोहब्बत नहीं है। पहला मोहब्बत का तकाजा यह है कि जिससे मोहब्बत की जाती है उसके दुश्मन से मोहब्बत नहीं की जाती। ये दुनिया में जो मोहब्बत का ढोंग रचाया जाता है कि हम भी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, भाई तकाजे तो पूरे कर, अगर तकाजा पूरा है तो हम भी मानेंगे तू मोहब्बत करता है। अगर मुझे किसी से मोहब्बत है क्या उसकी अजियत देने वाले से मोहब्बत होगी, क्या उसके दुश्मन से मोहब्बत होगी? चलो मिसाल देके बयान करूं, अगर तू अपने बाप को कहे कि बाबा मुझे तुझसे बड़ा प्यार है बड़ी मोहब्बत है, और उसी मोहल्ले में उसी गली में एक और बंदा हो जो दिन रात तेरे बाप को गालियां देता हो और तू बोले कि बाबा इससे भी मोहब्बत है, बाबा तुझसे भी मोहब्बत है, और जो दिन रात तुझे गालियां देता है उससे भी मोहब्बत है, तो बाप बोलेगा लानत है तेरी मोहब्बत पे, ये मोहब्बत नहीं ये निफाक है। अगर मुझसे मोहब्बत है तो मुझ पर लानतें भेजने वाले पे मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, मुझे गालियां देने वाले पे मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। तो जो शिया अली से मोहब्बत करता है वो खालिस मोहब्बत करता है। ये हो नहीं सकता कि हम अली से भी मोहब्बत करें और उससे भी मोहब्बत करें जो 70,000 मिंबरों से अली को बुरा भला कहे, ये मोहब्बत के खिलाफ है, ये तकाजा है मोहब्बत के खिलाफ है। दुनिया में किसी से जाकर मोहब्बत कर और यह बोला जाए कि अली और फलां भाई भाई, यह दुनिया का कैसा भाई था जो अपने भाई को गालियां दे रहा था, यह दुनिया का कैसा भाई है जो अपने भाई के ऊपर लान व तान करवा रहा है? तो जोड़ तो होना चाहिए ना। और अगर अली का कोई भाई है तो सुन्नी रिवायतों के मुताबिक, शिया रिवायतों के मुताबिक, हदीसों के मुताबिक, जब अंसार को मुहाजरीन का भाई बनाया जा रहा था तो रसूल ने देखा कि अली का चेहरा मायूसी के आलम में है, कह या अली मायूस क्यों हो? कह या रसूल अल्लाह कोई ना कोई किसी का भाई बन गया, अली का भाई कौन है? कह या अली दुनिया और आखिरत में अगर तेरा कोई भाई है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा तेरा भाई है, और कोई तेरा भाई हो नहीं सकता। तो तकाज़ा मोहब्बत यह है कि जिससे मोहब्बत की जाती है उसके गम में गमगीन हुआ जाता है, जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी खुशियों में खुश हुआ जाता है। और मोहब्बत बयान नहीं है, मोहब्बत इजहार से पता चलता है कि बंदा मोहब्बत में है। बंदे का चेहरा देखते हो पता चल जाता है मुरझाया हुआ है मतलब गमगीन है, जब चेहरे पे हंसी और मुस्कुराहट होती है बंदा खुशहाल है। तो अगर मोहब्बत है तो उसका इजहार बदन पे होता है, खुद मोहब्बत कभी देखी नहीं जा सकती क्योंकि इजहार में कभी कभी मुनाफिकत भी होती है। ये पूरा सूरह ये मुनाफिकून क्यों नाजिल हुआ? क्योंकि इजहार करते थे हम मुस्लिम हैं, नमाज भी पढ़ते थे, यानी अज़ा ओ जवारह पर एक्टिंग के जरिए से झूठी मोहब्बत का इजहार किया जाता है। हकीकी मोहब्बत का पता कहाँ चलता है? उसका ताल्लुक रूह से है, वो बात इनकी मोहब्बत बताती है। लेकिन कम अज कम इजहार मोहब्बत के लिए जरूरी है कि कुछ इजहार की कुछ निशानियां होनी चाहिए। तो जब मुहर्रम का महीना आता है ये काला लिबास, लिबास इजहार गम है।
کہ محرم میں جب ہم شادیاں نہیں کرتے, بات یہ نہیں کہ شرعی مسئلہ ہے حرام ہے حلال ہے, یہ بحث نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر کسی سے محبت ہے, اگر رسول سے محبت ہے, تو اس کے بچوں سے بھی محبت ہونی چاہیے, اس کے نواسوں سے بھی محبت ہونی چاہیے. اور جس مہینے میں نبی کا گھرانہ اجڑ رہا ہے, اس مہینے میں کوئی اپنا گھر آباد نہیں کرتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. تبھی فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربٰ, ہم سے محبت کا تقاضا نہیں کیا, محبت نچلا درجہ ہے, ہم سے مودت کا تقاضا کیا. کیونکہ ہر محبت بندے کو قربانی کا درس نہیں دیتی. اب بندہ ضروری نہیں کہ ایک گاڑی لینا چاہے, اس گاڑی کے لیے مثلاً باپ کو قربان کر دے, ضروری نہیں ہے. کئی محبتیں ہوتی ہیں, چار بچے ہوتے ہیں, ضروری نہیں کہ ایک بچے کو دوسرے بچے پہ قربان کر دیا جائے. تو محبتیں بہت ہوتی ہیں, لیکن وہ محبت جس کی وجہ سے تو سب کچھ لٹا دے, اسے مودت کہا جاتا ہے. یعنی جہاں بیوی قربان, بچے قربان, اولاد قربان. جب تو یہاں تک پہنچتا ہے, اب تو مقام مودت میں ہے کہ امام حسین کی آواز آئے گی, اے مومن, حسین اپنے بدن سے محبت کرتے ہیں, پر اس بدن کو خدا پہ جب لٹا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے حسین اپنے رب سے کیا کرتے ہیں, مودت کرتے ہیں. یہ تصور مودت ہے کہ ہاں قاسم کی ماں قاسم سے محبت کرتی ہے پر حسین سے مودت کرتی ہے. سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا, اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہم, کہ بی بی اپنے وجود کو مولا علی پر قربان کر کے کیا بتا رہی ہے کہ سیدہ کو خود سے محبت ہے پر علی سے کیا ہے, مودت ہے. حسن و حسین خود کو قربان کر کے بتا رہے ہیں, خدایا ہم محبت تو کرتے ہیں اپنے بچوں سے اولادوں سے. سیدہ زینب فرما رہی ہے, اے خدا زینب کو اپنی چادر سے محبت ہے پر تیرے دین سے مودت ہے. جب مودت میدان میں آ جائے تو ہر شے قربان کرنی پڑتی ہے, اپنی ذات کے ذرے سے لے کر اپنے گھر کے مال سے لے کر اور اپنی اولاد کی محبتوں تک اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑتا ہے. اگر یہ جذبہ تیرے اندر ہے تو مقام مودت پر ہے. اب آتے ہیں شیطان کیا کرتا ہے. شیطان سب سے پہلے انسان کے دل کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے اندر محبت کس چیز کی ہے. وہ کیا کرتا ہے, محبتوں کو جا بجا کرتا ہے. وہ آپ کے دلوں میں ایسی چیزوں کو محبت میں بدل دیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کو راہ خدا سے ہٹا دیتا ہے. دوسرا جملہ یاد رکھیے کہ معصوم کا فرمان ہے, حل الدین الا الحب والبغض, کیا دین محبت اور بغض کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے. یعنی انسان کا محرک جو اس کو موٹیویٹ کرتا ہے وہ کیا ہے, وہ محبت ہے. مثال کے طور پہ یہ مرد صبح سے لے کر شام تک پسینہ بہاتا ہے, محنت کرتا ہے, زحمت کرتا ہے, کس کے لیے, بیوی بچوں کی محبت کے لیے. واللہ اگر ماں کے دل میں بچے کی محبت نہ ہوتی, یہ کبھی 9 مہینہ ایک بچے کو پیٹ میں نہ رکھتی. ہاں, عورت کتنی تکلیف اٹھا دی ایک بچے کو پیدا کرنے میں, کیوں, یہ ساری تکلیفیں کس کی محبت میں برداشت کر رہی ہے. یہ بچے کی محبت کا جذبہ ہے جو اسے ہر مصیبت پہ صبر کرنے کا جذبہ دے رہا ہے. تو تصور کریے کہ محبت کتنی پاورفل ہے, محبت انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی. اگر شمر مولا حسین کے سینے پر سوار ہے تو شمر محبت دنیا میں سینے حسین پہ سوار ہو رہا ہے. ابن سعد رے کی حکومت کی محبت میں سوار ہو رہا ہے. تبھی امام نے جب مثال دی تو مولا نے فرمایا, ابن سعد تجھے رے کی حکومت کا دانا بھی نصیب نہیں ہوگا. مطلب جس کی محبت میں تو میرا قاتل بن رہا ہے وہ محبت تجھے موصول نہیں ہوگی. یہ سورہ رحمان جب پڑھتے ہو تو خدا بھی تیرے لیے محبتوں کو کریٹ کر رہا ہے. کبھی حور کا نام لیتا ہے, کبھی جنت کا نام لیتا ہے, کبھی باغ کا نام لیتا ہے, کبھی غلمہ کا نام لیتا ہے. یہ خدا نام کیوں لے رہا ہے, کیونکہ خدا جانتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں کس چیز کی محبت ہے, اس کی نیچر و فطرت میں کس چیز کی محبت ہے. لہٰذا انہی محبتوں کو اجاگر کر کے اللہ تجھے ایک ڈائریکشن دیتا ہے, کیونکہ جس کی محبت ہوتی ہے ہے، گویا اس کے اندر مقناطیس ہوتا ہے تو اس کی طرف کھنچتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو شیطان الگ الگ محبتیں تیرے دل میں بناتا ہے، کبھی مال کو محبوب بناتا ہے، کبھی اولاد کو محبوب بناتا ہے، کبھی بیوی کو محبوب بناتا ہے۔ یہ لسانیت یا قوم پرستی جب نکلتی ہے، یہ نیشنلزم نکلتا ہے، یہ محبتیں دلوں میں پیدا کی جاتی ہیں، کیونکہ جب تک اس کو قوم پرست نہیں بناؤ گے تب تک اپنے ایجنڈے پہ نہیں چلا سکتے، جب تک اس کے دل میں بغض شیعہ نہیں ڈالو گے تب تک اسے اس کا قاتل نہیں بنا سکتے، اور جب تک اس کے دل میں حسین کی محبت نہیں ہوگی تب تک یہ اربعین کی واک پہ نہیں نکل سکتا۔ یہ تکلیفیں، ایکشن ایک ہی ہے لیکن ڈائریکشن الگ ہے، جذبہ ایک ہی ہے لیکن ڈائریکشن الگ ہے۔ جتنی محنت آپ اس راہ میں کرتے ہو اتنی ہی محنت وہ باطل کی راہ میں کرتا ہے، جتنی محنت آپ ایک حلال کام میں کرتے ہو چور اتنی ہی محنت حرام کام میں کرتا ہے، لیکن محبت اسے سب کچھ کروا رہی ہے۔ تو اگر انسان کی ڈائریکشن صحیح ہو جائے تو انسان کا عمل بھی صحیح ہو جائے، انسان کی ڈائریکشن صحیح ہو جائے، یعنی اسی محبت کے جذبے کو یہ اصل چیز میں بھی استعمال کر سکتا ہے، نقل چیز میں بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو کمال اہل بیت یہ تھا، یہ لوگوں کی ڈائریکشنوں کو بدلتے تھے۔ وہ زہیر جو شیعہ نہیں تھا جب ڈائریکشن بدلی تو ایسا شیعہ بنا کہ آج دنیا اسے یاد کر رہی ہے۔ وہ وہاب قلبی جو مسیحی تھا جب حسین نے ڈائریکشن بدلی، یعنی امام جانتے تھے کہ اس کے اندر ایک قوت جذبہ اور طاقت ہے، بس مجھے اس کی ڈائریکشن بدلنی ہے۔ تو جب اپنے معاشرے میں کوئی ٹیلنٹڈ جوان دیکھتے ہو کہ اس کے اندر جذبہ ہے، اس کے اندر طاقت ہے، اس کا عقل بہت اچھا کام کرتا ہے، اس کی فکر بڑی مضبوط ہے، تو یہ بڑا خطر ناک ہے، یہ بم بھی بن سکتا ہے اور یہ پھول بھی بن سکتا ہے۔ یہ بم تب بنے گا جب اپنی توانائی کو غلط راستے پہ استعمال کرے گا، اور یہ اچھا تب بنے گا جب یہ حسین کے راستے میں آ جائے گا۔ ایک ہی سائنسدان ہے، وہ اپنی سائنس سے انسان کی خدمت بھی کر سکتا ہے اور وہ اپنی ہی سائنس سے ایٹم بم بنا کے ملین لوگوں کو مار بھی سکتا ہے، ایک سائنسدان بندوق بنا کے انسان کی حفاظت بھی کروا سکتا ہے، اور وہی سائنسدان بندوق بنا کے انسان کو انسان کا قاتل بھی بنا سکتا ہے۔ تو کمال اہل بیت یہ تھا کہ انسانوں کے دلوں میں صحیح ڈائریکشن کو لانا، تاکہ اس ڈائریکشن کے ذریعے سے یہ اپنی سمت کو مقرر کرے۔ کیوں اللہ نے قبلے کو مقرر کیا؟ تاکہ سارے مسلمانوں کی ڈائریکشن کعبۃ اللہ کی طرف بنے اور کعبے کی طرف رخ کر کے اپنا طواف کریں۔ ایک اہم پیغام جس سے تشیع کے سارے مسائل حل ہو جائیں، اصل ہے ڈائریکشن۔ تبھی فرمایا کہ مودت بس اہل بیت سے، اصحاب بھی قابل قدر ہیں، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اصحاب سے مودت کرنی ہے، نہیں۔ اصحاب درجہ محبت پر ہیں، اہل بیت درجہ مودت پر ہیں۔ جس پر سب کچھ قربان کرنا ہے وہ اہل بیت ہیں۔ کیوں اتنی اہمیت آل رسول کی کیوں ہے؟ کیونکہ اہل بیت ہمیں ڈائریکشن دینے والے ہیں۔ یہاں سے غور سے سنیے گا، کیونکہ اہل بیت ہمیں کیا دینے والے ہیں؟ ڈائریکشن دینے والے ہیں۔ اب حدیث سنیے، فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہیں۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی۔ اگلا جملہ سنیے، فرمائیے مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں۔ سوال تو بنتا، یا رسول اللہ کیا حق اور علی جدا ہیں؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ مت دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا علی کہاں جا رہا ہے؟ کیا حق الگ حقیقت ہے اور امیر المومنین الگ حقیقت ہیں؟ جواب آئے گا نہیں۔ تو ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ نبی اس زمانے کے معاشرے کو جانتے تھے۔ اچھا سادہ سی مثال دوں، مثال کے طور پہ ایک مولانا آپ کے پاس مجلس پڑھنے آتا ہے، اور مولانا کے رائٹ اینڈ لیفٹ میں کئی لوگ ہوتے ہیں۔ یا قائد اعظم کی مثال لیجیے، قائد اعظم جب دنیا سے چلے گئے تو رائٹ میں لیفٹ میں کوئی لیاقت علی خان، جو ان کے بہت قریبی لوگ ان کے ساتھ تھے۔ تو جب مین لیڈر چلا جاتا ہے تو اس کے بچے، اس کے دوست جو اس کے بہت قریب تھے، ظاہر ہے ان کی قدر ہوتی ہے، قیمت ہوتی ہے آپ کی نگاہوں میں۔ اب جب رسول چلے گئے تو بڑے بڑے جو لیڈر تھے، جو جنگوں میں رسول کے ساتھ، جو ہر وقت مشاورت میں رسول کے ساتھ، اور یہ سارے آپس میں ایسے تھے، یہ نہیں کہ ان میں آپس میں دشمنیاں تھیں، لیکن جیسے رسول کا انتقال ہوتا ہے وہی لوگ جو آپس میں شیر و شکر تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ ایک کا قبلہ ادھر ہے، دوسرے کا قبلہ ادھر ہے۔ زندہ مثال ہے جنگ جمل کی، زندہ مثال ہے جنگ صفین کی، एक तरफ अली हैं, दूसरी तरफ जुबैर हैं, एक तरफ अली हैं, दूसरी तरफ अबू सुफियान का बेटा है। चलो मान लेते हैं कोई कातिबे वही है, कोई हाफिज कुरान है, कोई असाबे रसूल है, कोई दामाद रसूल है, कोई रिश्तेदार रसूल है, हैं तो सारे आपस में मिले हुए ना, अरब का माशरा, अरब का कबीला, एक ही शहर के रहने वाले। लेकिन जैसे रसूल दुनिया से जाते हैं, कई किबले मुसलमानों के बन जाते हैं। एक तो खवास हैं जिनको पता है कि मुझे कहां जाना है, लेकिन ये बेचारी अवाम क्या करे। अवाम तो सबका एहतराम करती है ना, अवाम तो कहती है सारे रसूल के साहब है ना, अवाम तो कहती है सारे रसूल के साथी है ना, अवाम तो सब सबको एक जंग में देखा था, अवाम ने देखा कि हर मशवरे में रसूल के साथ हैं, ये हज में भी साथ हैं, ये गदीर में भी साथ हैं, ये मुबाहले में भी कभी साथ जा रहे हैं, तो अवाम तो हर किसी को देख रही है, तो अवाम तो अली का भी एहतराम करेगी और जितने दूसरे उनका भी एहतराम करेगी। लेकिन अब जब ये आपस में लड़ पड़े तो अवाम कहां जाए। भाई आप सब मौलवियों का एहतराम करो, लेकिन जब लीडर बीच से चला जाए, आसान मिसाल दूं, कायदे आदम हमारे शहीद आरिफ हुसैन अल हुसैनी मसलन कौम के कायद थे, मिसाल दे रहा हूं, अब दुनिया से चले गए, मिसाल दे रहा हूं, पीछे मसलन अब क़यादत का इंतखाब नहीं हुआ, एक मिसाल दे रहा हूं, तसव्वुर कीजिए, या इमाम खुमैनी दुनिया से चले गए, उनके राइट लेफ्ट में कुछ लोग तो होंगे ना, भाई रफ्सनजानी होंगे, खामनेई साहब होंगे, 8-10 और मौलानाज होंगे, और खुमैनी साहब के जाने के बाद यही मौलवी आपस में लड़ पड़े, अवाम क्या करे, अवाम किसके पीछे चले, क्योंकि अवाम के जहन में ये सारे हक हैं। अस्हाबिक नुजूम, अवाम के जहन में ये सारे सितारे हैं, तो अवाम किस सितारे के पीछे चले, क्योंकि सारे अगर एक ही रास्ते पे जाते तो अवाम के लिए मसला हल था, लेकिन अवाम देख रही है कोई जमल में जा रहा है, कोई अली के साथ जा रहा है, सिफीन में देख रही है कोई अली के साथ जा रहा है, और उसी सिफीन में देख रही है कोई अमीर शाम में जा रहा है, कभी देख रही है कि हसन यहां जा रहे हैं और वो लश्कर वहां जा रहा है, कभी देख रहे हैं अबूजर कहां जा रहा है और अबू बकर कहीं और जा रहा है, तो अवाम क्या करे जब तमाम तरह साहब को कोई यहां जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, और सबको हक भी समझ रही है, अकीदत भी रख रही है। तो यहां पर नबी ने फरमाया कि अली अली, यह मत देखना तेरी निगाह में जो हक है वो हक कहां जा रहा है, यह देखना कि अली कहां जा रहे हैं, जहां अली जाएंगे वहीं पर हक जाएगा।
और मेरी इस बात की सपोर्ट में नबी की हदीसें मौजूद हैं, सही बुखारी की हदीस है कि अम्मार इनको जन्नत की तरफ बुलाएगा और मद्दे मुकाबिल वाले जहन्नुम की तरफ बुलाएंगे, क्योंकि अम्मार हक को पहचान चुका था, अम्मार की डायरेक्शन वही थी जो अली इब्ने अबी तालिब की डायरेक्शन थी। तो असल डायरेक्शन का मसला है, अगर मेरी जिंदगी की डायरेक्शन मालूम हो जाए तो मेरे अमाल कबूल हो जाते हैं। इसकी मिसाल और आम फहम कर दूं कि भाई जितने लोग हैं दिन में 100 रकत नमाज पढ़ो, लेकिन तेरी डायरेक्शन किबला ना हो करबला हो। भाई दोनों मुकद्दस है ना, काबा भी मुकद्दस है, करबला भी मुकद्दस है। कुछ लोग ये बहस छेड़ते हैं कि काबा अफजल है या हुसैन का रोजा अफजल है। अगर हम ये कह भी दें कि मौला हुसैन का रोजा अफजल है, अफजल होते हुए भी अगर तू उसकी तरफ रुक करके नमाज पढ़े, तेरी नमाज बातिल हो जाती है। यानी दो हक भी तेरे सामने हो, लेकिन तू उस डायरेक्शन के पीछे न जाए जहां हुक्म मिला है, तो तेरी सारी इबादतें बातिल हो जाती हैं। एक तरफ हसन है, लोग हुसैन मौला के पास जाते हैं, मौला आप तलवार उठाइए हम आपके पीछे आते हैं। इमाम फरमाते हैं इस वक्त हुसैन का भी किबला वही है जो हसन का किबला है।
اللهم صل على محمد وعلى آله।
मैं बड़ा जोर लगा के समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अहम बात पे लाना है। किबला जो हसन का है वही किबला हुसैन का है, यानी एक वक्त में दो इमाम भी होंगे, डायरेक्शन कभी दो नहीं बन सकते, डायरेक्शन एक होती है। وہ قومیں کامیاب جاتی ہیں. اب کربلا میں جب مولا حسین پہنچے اور خط لکھ کے مسلم ابن عقیل کو بھیجا, کوفے کے ماحول میں کئی ڈائریکشنیں بن گئیں. حسین نے جس کو ڈائریکشن بنا کر بھیجا تھا اس کا نام تھا مسلم ابن عقیل, اور سلیمان سردی کا ایک گروپ بنا, دوسرے گروپ بنے, چار گروپ بنے. کچھ نے کہا حسین کے آنے کا انتظار کرتے ہیں, کچھ نے کہا نہیں مسلم کو بھیج دیا ہے, اور خط میں لکھا ہے کہ جو مسلم کہے وہ حسین والی ڈائریکشن ہے, تجھے مختلف ڈائریکشنز میں نہیں بدلنا. اور جب قبلے بدل چکے اور مختلف قبلوں میں جا چکے تو کیا ہوا؟ جیتی ہوئی جنگ. جو کوفہ حسین کا انتظار کر رہا تھا اس کوفے میں ابن زیاد آ گیا. تو شیعوں کو سمجھنا چاہیے, اگر تیری ڈائریکشنیں مختلف ہو جاتی ہے تو تیرا حال بھی وہی ہوگا جو کوفے والوں کا حال ہوا تھا. ہر زمانے میں تجھے اپنی ڈائریکشن کا پتہ ہونا چاہیے. اچھا مولا حسن, مولا حسین, مولا زین العابدین, چوتھے امام, پانچویں امام, چھٹے امام, یہ شیعوں کی ڈائریکشن تھی کہ شیعو تمہاری ہدایت کا قبلہ جو ہے وہ امام ہے. تجھے امام بتائے گا کہاں جانا ہے, کب کیا کرنا ہے, کب جلوس نکالنا ہے, کب ماتم کرنا ہے, کب کون سا کام کرنا ہے. تو تمہاری سوشل ہدایت بھی امام کرے گا, تمہارے دین کے ہادی بھی امام ہوں گے. اب چل سلسلہ چلتا گیا چلتا گیا, گیارہویں امام کا زمانہ آیا, دسویں امام کا زمانہ آیا, جن کو امام عسکرین بولا جاتا ہے, یعنی جن کو فوجی چھاونیوں میں رکھا گیا. کیوں رکھا گیا؟ تاکہ شیعوں کو اپنی ڈائریکشن سے محروم کیا جائے, یا اپنے امام سے نہ مل سکیں. اور امام سے ملیں گے تو مولا ڈائریکشن بتائیں گے, تجھے یہ کرنا ہے, تجھے یہ کرنا ہے. تشیع کے نقصان میں یہ ہے, تشیع کے فائدے میں یہ ہے. تو اس قدر حالات سنگین تھے, جو تیل بیچنے والے تھے وہ دیگوں میں سوال رکھ کے جاتے تھے اور آوازیں دیتے تھے کہ تیل خریدے گا. امام دروازے سے تیل کے بہانے دیگ گھر کے اندر جاتی تھی, پھر اگلے ہفتے جب دیگ واپس لینے آتے تھے مولا اس میں جوابات کو لکھ دیتے تھے. کبھی چولہا جلانے کے لیے جو لکڑیاں بیچی جاتی ہیں ان لکڑیوں کے بیچ میں سوال رکھ کے جاتے تھے, اور جب واپس آتے تھے وہی لکڑیاں جب لے کر جاتے تھے تو امام اس دوسری لکڑیوں میں جواب رکھ کر رکھتے تھے. یعنی شیعہ ہر حال میں اپنے امام سے ڈائریکشن مانگتا رہا. تبھی یہ سلسلہ جو 250 سال کا سلسلہ تھا, کہ کربلا میں 72 بھی شیعہ نہیں تھے لیکن آج جس عالم اسلام میں 400 ملین سے زیادہ شیعہ ہیں, یہ کیوں شیعت بڑھی؟ کیونکہ شیعت کو کیا پتا تھا؟ اپنی ڈائریکشن کا پتا تھا. اب آتے ہیں حساس موضوع پہ. اب امام جب تک غیبت صغرہ میں رہے شیعہ امام سے مل نہیں سکتا, تو مولا سے ڈائریکشن کیسے لے؟ امام نے کہا یہ میرا نائب ہے, جو بھی ڈائریکشن تجھے دے گا یہ تجھے دے گا. اب ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ رابطہ ہم سے ختم ہو رہا ہے, اپنی عادت بنا دو کہ ہر زمانے میں کوئی مسلم بنا کر جائیں گے, کوئی نائب بنا کر جائیں گے کہ یہ تمہیں ڈائریکشن دے گا. اور وہ امام کے نائب خاص سے ڈائریکشن لیتے تھے. پھر وہ نائب دنیا سے چلے گئے, دوسرا نائب بنا, تیسرا نائب بنا, چوتھا نائب بنا, یہاں تک کہ نواب اربعہ کا سلسلہ چلا. جب یہ نواب اربعہ چلے گئے اب مہدی زمان غیبت کبرا میں جا رہے ہیں. کب مولا اب آپ غیبت کبرا میں جا رہے ہیں, ہماری ڈائریکشن کون بتائے گا, ہماری رہنمائی کون کرے گا, ہمیں ان مخمصوں سے کون نکالے گا, ہمیں ان گھرے ہوئے مسائل سے کون بچائے گا؟ تو فرمایا وللعوام, عوام پر واجب ہے کہ وہ تقلید کریں. یہ تیری ڈائریکشن ہے, اس کی تقلید کریں. سائنن لنفسے, جو اپنے نفس کو گناہوں سے بچاتا ہو, جس میں حب ذات نہ ہو, جس میں حب مال نہ ہو, جس میں حب جاہ نہ ہو, جس نے خود کو گناہوں سے بچایا ہو, یا عام فہم زبان میں یہ کہوں کہ معاشرہ اسے اچھی شہرت سے جانتا ہو, بری شہرت سے نہ جانتا ہو. عوام یہ بولے کہ ہم نے اسے گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھا, وہ شہرہ یافتہ نماز ہو, شہرہ یافتہ عبادت ہو, لوگ اس کو عابد اور زاہد کے نام سے جانتے ہو. پہلی شرط یہ کہ سائنن لنفس ہو, کبھی اس نے اپنے نفس کا غلبہ اس کے اوپر نہ ہو, بلکہ وہ علی ابن ابی طالب کی طرح, وہ موالیان علی ابن ابی طالب کی طرح, سلمان فارسی کی طرح اپنے نفس پر غالب ہو. اگر کوئی مجتہد مال پرست ہو اس کی تقلید حرام ہے, اگر کوئی عالم دنیا پرست ہو اس کی تقلید حرام ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں مودت ہو. جب مودت ہوتی ہے تو کسی
کسی ہر چیز کی محبت نہیں ہوتی، وہ ہر چیز کو اہل بیت کے راہ پہ لٹا دیتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ سائنا لنفس ہو، اپنے نفس پر اس کا غلبہ ہو اور معاشرے میں اچھی شہرت رکھنے والا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارے اخبار میں، یہ اخبار سے کوئی جنگ نیوز کی بات نہیں ہو رہی، اخبار کا مطلب جو ہم نے کہا ہمارے کلام میں مہارت رکھتا ہو۔ مہارت کا مطلب کیا ہے بھائی؟ دو شعر ہیں، ایک بندہ اقبال شناس ہے، آپ اس کے سامنے اقبال کا شعر رکھو، ایک دوسرا شعر بھی رکھو جو کسی اور کا شاعر ہو، یہ پہچان کر سکے کہ کون سا اقبال کا لکھا ہوا ہے اور کون سا کسی اور کا لکھا ہوا ہے۔ عربی تو عربی ہے نا، اب بندے کو عربی نہ آئے تو ہر عربی تو قرآن نہیں ہوتی نا، لیکن جو قرآن شناس ہے وہ اللہ کے کلام کو غیر خدا کے کلام سے پہچان سکتا ہے، اور جو اخبار اہل بیت میں مہارت رکھتا ہے وہ کلام معصوم کو غیر کلام معصوم سے پہچاننے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے۔ تو فرمایا سائنا لنفسہ ہو، دوسرا ہمارے اخبار کے علوم میں مہارت رکھتا ہو۔ عیشیو اب یہ تیری کیا ہے؟ ڈائریکشن ہے، اس ڈائریکشن پہ تجھے چلنا ہے۔ اب میں آپ کو مسائل کی طرف لے کر آتا ہوں۔ ایک بندہ عوام میں آتا ہے، میں نے کہا شیطان سب سے پہلے جو کام کرتا ہے وہ آپ کے دل کی محبتوں کو پرکھتا ہے۔ اس کے دل میں محبت کس کی ہے؟ جنگ صفین میں جب مسلمانوں کے دلوں کی کھڑکیوں کو کھول کے دیکھا گیا تو شیطان وقت کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے دلوں میں علی کی محبت کم ہے، قرآن کی محبت زیادہ ہے۔ اس وقت قرآن ایسا وسیلہ تھا جس کے ذریعے لوگوں کو علی کے مقابل میں لایا جا سکتا تھا۔ جنگ جمل میں دیکھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں علی کی محبت کم ہے اور زوج رسول کی محبت زیادہ ہے، لہذا اسے لایا گیا، علی کے مقابلے میں کھڑا کر دیا گیا۔ تو یہ شیطان پہلے محبتوں کو پرکھتا ہے اور انہی محبتوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لیکن اگر اس زمانے کے صفین کے مسلمانوں کو حق اور ڈائریکشن کا پتہ ہوتا، شیطان کچھ بھی کرتا لیکن وہ کہتے ڈائریکشن کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ جمل والے اگر سمجھ جاتے رسول کہہ کر گئے ہیں کہ ڈائریکشن کون ہے، علی ابن ابی طالب ہے، تو سامنے کوئی بھی آ جائے، نبی کی زوجہ ہو یا نبی کا صاحب ہو، لیکن ڈائریکشن کون ہے؟ عظمت اپنی جگہ پر، لیکن صحیح ڈائریکشن پر چلنے والا اور مجھے چلانے والا کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ تو آج شیطان شیعوں کے دلوں میں پرکھے گا، دیکھے گا۔ شیعہ دو چیزوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، ایک مولا علی سے بڑا پیار کرتے ہیں، سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں، مٹانے کے لیے تیار ہیں۔ دوسرا شیعوں کے دلوں میں امام زمانہ کی محبت بڑی زیادہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی فرج۔ تو آج کا خطیب اور آج کا ذاکر دو طرح کے چورن بیچے گا، یا علی کے نام والا یا امام زمانہ کے نام والا، کیونکہ اصول ہے بزنس کا سیل اینڈ ڈیمانڈ، جب تک ڈیمانڈ نہ ہو تب تک چیزیں بکتی نہیں ہیں۔ تو یہ واحد چورن ہے جو ہر شیعہ خریدے گا، یا وہ امام زمانہ کے نام پر ہو یا وہ مولا علی کے نام پر ہو۔ اب کسی جوان نے پوچھا، اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ مسئلہ آئے گا، کسی جوان نے کہا کہ مولانا کوئی ہے اور کئی ہیں اور کئی تھے جو مثلاً آتے ہیں، درس دیتے ہیں، امام زمانہ کا ذکر کرتے ہیں، مولا کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں روز امام زمانہ کا ذکر کرو، تسبیح مولا پڑھتے رہو، یا گھروں میں سیشن رکھو امام زمانہ کے۔ بھائی ہمارا کیا جائے دنیا سے؟ یعنی وہی تصور جو آپ مدنی گروپ میں دیکھتے ہو، کچھ بریلیوں میں دیکھتے ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، زلزلے آ رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، بم پھٹ رہے ہیں، پھٹتے رہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہمیں دنیا سے لینا دینا نہیں ہے، ہمیں بس حبیب خدا کا ذکر کرنا ہے، ہمیں بس میٹھا میٹھا مدینہ کہنا ہے، لیکن دنیا میں مسلم مرے، فلسطین میں مسلمان مرے، دنیا میں عزتیں پامال ہو، پاکستان میں بے حیائی پھیلائی جائے، اس کے میڈیا میں بے عفتی پھیلائی جائے، لیکن ان چیزوں سے ان کا لینا دینا نہیں ہے، ہمیں بس یار یہ خانقاہ والا تصور جو تھا آج پیدا کیا جا رہا ہے، بھائی بس امام زمانہ کا ذکر۔ اب دنیا مولا سے محبت تو کرتی ہے نا، کہ مولانا کسی کے خلاف بھی نہیں پڑھتے، کسی کے خلاف باتیں بھی نہیں کرتے، علماء کو گالیاں بھی نہیں دیتے، مجتہدین کو برا بلا بھی نہیں کہتے، بس ہم امام زمانہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مولا کا ذکر لا کے ہمیں سکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے تمہارا دن رات مولا کے ذکر سے بھرنا چاہیے۔ میں نے کہا جو بھی یہ کام کر رہا ہے اچھا کام کر رہا ہے، مولا کا ذکر کروا رہا ہے، مولا کی باتیں کروا رہا ہے۔ اگر کوئی مولا علی کا ذکر کر رہا ہے بہت اچھا کر رہا ہے، اگر کوئی رسول کا ذکر کر رہا ہے بہت اچھا کر رہا ہے، اگر کوئی سیدہ کا ذکر کر رہا ہے بہت اچھا کر رہا ہے، سب کچھ کرو، لیکن میں نے کہا جو بھی آ کر ایسے ذکر کرے، تجھے ہدایت دے یا مولا کی معرفت دلائے، سب سے پہلے اس بندے سے اس کی ڈائریکشن کا پوچھنا کہ اس زمانے میں تیری ڈائریکشن کہاں ہے۔ بڑے سے بڑا نوح خان بھی ہونا، بڑے سے بڑا خطیب و ذاکر بھی ہونا، بس یہ پوچھنا تیری ڈائریکشن کہاں ہے۔ اس زمانے میں غیبت کبریٰ میں اگر صغرا ہوتی تو نواب اربعہ تھے، آج تیری ڈائریکشن کہاں ہے؟ اور کہتا ہے مولانا پریکٹیکلی میں گیا اس شخص کے پاس اور میں نے اسے پوچھا کہ آج تیری ڈائریکشن کیا ہے، تقلید کرتے ہو یا نہیں؟ تب بات کو گول کر کے چلا گیا۔ میں نے کہا یہ تجھے بھی گول گھماتا رہے گا، کبھی جنت تک لے جا نہیں سکتا، جس کی اپنی ڈائریکشن نہیں وہ تجھے کہاں تک لے جائے گا؟ جب تک ہماری ڈائریکشن پتا نہ ہو، اور کھلا چیلنج دے رہا ہوں، پورے عالم تشیع میں جن شیعوں کی ڈائریکشن کا پتا ہے وہ شیعہ آج دنیا میں سرخرو ہیں، ظلم کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھ رہے ہیں۔ وہ لبنان کے شیعہ ہوں، وہ ایران کے شیعہ ہوں، وہ عراق کے شیعہ ہوں، جب ڈائریکشن پتا ہوتی ہے، اور دشمن یہی چاہتا ہے کہ تمہاری ڈائریکشن کو مٹا دے۔ ایک سفر میں بھی بندہ جاتا ہے تو معصو فرماتے ہیں ایک کو رہبر بناؤ، ڈائریکشن ایک بناؤ، دو لوگ بھی سفر میں اگر لیڈر بن جائیں تو وہ سفر، وہ قافلہ ناکام ہو جاتا ہے۔ گھر چلانے میں بھی فرماتے ہیں ایک بندہ لیڈر بنے، وہ عورت بنانا یا مرد، کوئی بھی ایک لیڈر بناؤ، گھر میں بھی اگر لیڈر دو ہوں گے گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ڈائریکشن اپنی مقرر کرو، ایک وقت میں دو مجتہد کی تقلید نہیں کر سکتے، کیوں؟ تمہاری ڈائریکشن ایک ہونی چاہیے۔ یہ اشتہار جو تشیع کو دے کر گئے، یہ معصومین شیعیت کی ڈائریکشن بنا کر گئے کہ اگر تیری ڈائریکشن نہیں تو خسرت دنیا والآخرہ ہے، دشمن بڑی آسانی سے تمہارے جوانوں کو گمراہ کر سکتا ہے، اور اسی سے ڈر رہا ہے ان کی ڈائریکشن کو بدلا جائے۔ کہ پاکستان کا مشہور نوح خان، جب اس سے سوال ہوا کہ بھائی بتا تیری ڈائریکشن کیا ہے فقہی مسائل میں، کہ بندہ بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائے لیکن اسے بڑا مشکل لگتا ہے کہ شرعی مسئلہ ہو میں مولوی کے پاس کیوں جاؤں؟ کبھی ڈاکٹر سے نہیں پوچھا کہ پینڈول کو کیوں لکھ رہے ہو، لیکن مولوی سے ہزار سوال کیے جاتے ہیں۔ کہا بھائی بتاؤ تیری ڈائریکشن کیا، کس کی تقلید کرتے ہو؟ تو بڑے ادب سے، بڑے احترام سے بولا کہ میں غازی عباس کی تقلید کرتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کا مقام بہت بلند ہے، اچھا جب فقہی شرعی مسئلہ آتا ہے تو کس سے پوچھتے ہیں؟ کہ مولانا سیدھی بات ہے میں غازی عباس سے پوچھتا ہوں۔ اچھا کس طرح پوچھتے ہیں، ہمیں بھی طریقہ بتائیے۔ کہ میں علم کے سامنے جاتا ہوں، بڑے ادب سے ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، غازی عباس مجھے جواب دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک مسئلہ میرے پاس بھی ہے، ذرا پوچھ کے تو بتائیے۔ کہ مولانا ابھی ٹائم نہیں ہے، پھر ملتے ہیں۔ بالفرض اگر کوئی اتنا نیک بن جائے کہ اپنا ہر مسئلہ غیب کے ذریعے سے امام زمانہ سے پوچھے، بھائی تو نیک ہے نا، لوگ کیا کریں؟ ساری عوام تو اس درجہ معرفت پر نہیں ہے نا کہ سارے غازی سے مل سکیں، سارے امام زمانہ سے مل سکیں۔ اگر 100 لوگ، 200 لوگ، 500 لوگ کا مجمع ہے، کتنے لوگوں نے امام زمانہ کو دیکھا پورے مجمع میں سے؟ بڑی مشکل سے شاید 2 لوگ ہوں جن کو مولا کی زیارت ہوئی ہو۔ تو اسلام جو قانون بناتا ہے وہ کلی قانون بناتا ہے، اسلامی قوانین فرد کے لیے نہیں ہوتے، اجماع کے لیے ہوتے ہیں، اکثریت کے لیے ہوتے ہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے کوئی فرد اتنا متقی بن جائے امام سے مل بھی سکے، لیکن قانون قانون عوام ہوتا ہے۔ کہ کسی خاتون نے دوسرا، میں نے کہا لفظ جب تک نہیں، بڑا ٹاپک، جب تک لفظ نہیں سمجھو گے تب تک حقیقت سمجھ میں نہیں آتی۔ کہ میں نے کہا ایک لفظ ہے نا، من کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ اب ایک نے لفظ سے دوست لیا، ایک نے اسی لفظ سے خلافت لی، لفظ ایک ہی تھا، عقیدے 2 بنے، ایک سنی بنا، ایک شیعہ بنا۔ تو جب تک لفظ کو صحیح طریقے سے نہ سمجھا جائے تب تک بندہ مسلم نہیں ہوتا۔ کسی خاتون نے فون کیا کہ مولانا یہ تقلید کیا ہوتی ہے، سمپل مسائل کو اتنا مشکل کر دیا، الجھا الجھا کر عوام کو۔ اب مولا فرماتے ہیں کلم الناس بقدر عقولہم، جتنی عقل ہونا لوگوں سے بات بھی اتنی کیا کرو۔ لیکن آج مسائل بڑے مشکل ہیں، کیونکہ اگر میں رضویہ کے مجمع میں پڑھ رہا ہوں اور میں آپ کی سطح کو دیکھ کر گفتگو کروں، لیکن کر نہیں سکتا کیونکہ پھر مجلس ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، اب ہر بندہ سن رہا ہے، تو مطلب اس وقت سب کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، یعنی ایک فرد کے لیے۔ یہ زمانہ اتنا مشکلات کا زمانہ ہے کہ بندہ پڑھتے ہوئے بھی گھبراتا ہے کہ بھائی، کیونکہ کچھ نچلی سطح والا، اچھلی سطح والا تو مڈ میں رکھ کے بات کرنی پڑتی ہے۔ تو میں نے کہا اس خاتون کو کیسے، میں نے کہا یہ بتاؤ، کبھی ہوا ہے کہ تمہارا شوہر تجھ سے کسی کھانے کی فرمائش کرے اور تجھے وہ بنانا نہ آتا ہو؟ ہاں مولانا ہوا ہے، ایک دن شوہر نے کہا کہ بریانی بنا کے
दो मुझे, बस हम बम्बई बिरयानी को ख़ास बिरयानी थी तो मुझे बनाना नहीं आती थी। मैंने कहा अच्छा फिर तूने क्या किया, मसलन एक चीज़ बनाना नहीं आती तो क्या करोगी, बिरयानी नहीं आ रही, कस्टर्ड नहीं आ रहा, मीठा नहीं आ रहा, सवैया नहीं आ रही, देख बनाना नहीं आ रही, सिंपल सी बात है, क्या करोगे। मौलाना एक मेरी सहेली थी उसे आती थी, मैंने उसे फ़ोन किया, अच्छा फिर मौलाना, उसने कहा इस तरह चावल भिगोने हैं, मुर्गी को इस तरह पहले तड़का देना है, ये करना है वो करना है, मैंने उसी तरह बनाया। मैंने कहा जैसे उसने कहा वैसे किया। कहा मौलाना न करती बिरयानी ख़राब हो जाती। हाँ गोश्त महंगा है, मुर्गी महंगी है, मेहनत लगती है, गैस का भी बिल आता है, तेल भी डलता है। क्या मौलाना मैं अगर फॉलो न करती हूँ बहू बिरयानी ख़राब हो जाती। मैंने कहा जैसे उसने कहा वैसे तूने बनाई। कहाँ, मैंने कहा यही तकलीद है कि जब कोई चीज नहीं आती फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, उससे पूछो जिसे आता है वो तुझे बताएगा। तो मैंने कहा अगर बिरयानी भी सही तरीके से फॉलो न करो ना तो शोहर के जूते भी शायद पड़े और वो बिरयानी भी ख़राब हो जाए। तो जब सही बिरयानी को फॉलो न करने से बिरयानी ख़राब हो जाती है तो दीन अगर सही तरीके से फॉलो नहीं करोगे तो तेरी आखिरत तबाह हो बर्बाद हो जाती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद अजल फरज। बड़े से बड़ा जाकिर, बड़े से बड़ा मौलवी, बड़े से बड़ा मुबल्लिग जब किसी गांव कहीं भी जाए इमाम ज़माना के नाम पे, मौला अली के नाम पे, सबसे पहले उसकी क्या पूछो, डायरेक्शन पूछो। क्यों फरमाया हलाली और हरामी की पहचान उसकी डायरेक्शन जिक्र मोहब्बत अली इब्ने अभी तालिब है। ये डायरेक्शंस हैं जो इंसान की आखिरत को मुअय्यन करती है। हमेशा दुआ करो एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, डायरेक्शन तरीके होनी चाहिए। लेकिन सीधा रास्ता कौन सा है, एक रास्ते पे वो जलीलुल कद्र साहबी, एक रास्ते पे ये जलीलुल कद्र साहबी। और आज के जमाने में आए बड़े से बड़े मौलवी, बड़े से बड़े नाम कई कई रास्तों पे चल रहे हैं, तो शिया किसको फॉलो करे। का डायरेक्शन एक ही है। अगर वो इश्तहाद को मानता है गैबत कुबरा में नवाब आम को मानता है, और कौन से नवाब आम ये एक अलग मसला है। ये किबला चार पांच मुश्तहिद हैं, आजकल तो समझ नहीं आता, कभी MI6 का ठप्पा लग जाता है, कभी CIA का ठप्पा लग जाता है, अब तो मौलवियों में भी बड़े चक्कर है ना। तो मैंने कहा सीधी सीधी बात बताई, साइनन ले नफ से हो, हुब जात वाला ना हो, हुब मकाम वाला ना हो। तो इतनी तो रिसर्च कर लो ना कि कौन सा मुश्तहिद अच्छा है, कौन सा दीनदार है। जब बाप का ऑपरेशन करवाना होता है ना, चार डॉक्टरों के पास भी तो जाते हो ना, किडनी का मसला होता है 6 डॉक्टरों को तो देखते हो ना। तो क्योंकि जिस्म की बड़ी वैल्यू है, मौत का बड़ा खौफ है, तभी डॉक्टरों को मैं परखता हूँ। क्योंकि दीन की वैल्यू नहीं है, जो भी आता है मैं उसे फॉलो करता रहता हूँ तो खुदा कयामत में बोलेगा तूने मेरे दीन को अहमियत नहीं दी, यहां तेरी जन्नत की कोई अहमियत मेरे पास भी नहीं है। लेकिन अगर तूने दीन को अहमियत दी थी तो वहां पर जन्नत में भी वही जा सकता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक वक्त मजलिस में इतनी गुंजाइश नहीं होती, 11 बजे कहीं पहुंचना था, वक्त बहुत हो चुका। दुआ करें कि परवरदिगार आलम हमें अक्लो फहमो शऊर से नवाजे। मजलिसें अक्सर मजलिसें पूरे पाकिस्तान जा रहा हूँ, रस्म समझ के मनाई जा रही है, रस्म कि साल में मुझे ये मजलिस करनी है, मजमा कहता है मुझे सुनना है। मजलिस रस्म नहीं है, मजलिस इबादत है। अब फ़र्क रस्म और इबादत क्या है, ये एक अपने जगह पे एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि दुनिया चाह रही है कि आप मजलिसों को रस्म बनाओ। क्यों, खुलासा, क्योंकि रस्म में कैद व क्यूद नहीं होती लेकिन इबादत में कैद और क्यूद होती है। मसलन अगर लिबा हिजाब जो ख़वातीन करती हैं ना, आज कोशिश की जा रही है कि हिजाब को कल्चर बनाया जाए, यानी कि जो सर पे दुपट्टा है ये कल्चर बन जाए, ये बोला जाए ये पाकिस्तानी कल्चर है, ये ना बोला जाए कि ये शरीयत का हिस्सा है। ये बड़ा टॉपिक है। क्यों, क्योंकि जब कल्चर बनेगा तो इसमें हद नहीं है, यहाँ रखो यहाँ रखो यहाँ रखो, भाई दुपट्टा तो है सर पे, दुपट्टा तो है। तो बेनज़ीर जो सर पे दुपट्टा रखती थी वो इस्लाम समझ के नहीं, کلچر سمجھ کے. تو کلچر اور اسلام میں بڑا فرق ہے. جب آپ اسلام کے کہنے پہ حجاب کرتے ہو پھر قید و قیود ہیں کہ ایک بال بھی نظر نہیں آنا چاہیے. دوپٹہ پہنا ہے پیچھے سے بال نکلے ہوئے ہوں آگے سے بال نکلے ہوئے ہوں یہ حجاب نہیں ہے, یہ کلچر ہے, اس کا کوئی ثواب بھی نہیں ہے. اب بندہ وضو کرے, آیت اللہ قراتی بہت اچھا جملہ فرماتے ہیں, فرماتے ایک دن میں بہت گرمی تھی, شدت کی گرمی, نہر کے کنارے وضو کرنے گیا تو کہتے ہیں میں نے پانی چہرے پہ, اب وضو کر رہا تھا گرمی, وضو کر رہا تھا جب چہرے پہ پانی ڈالا نا تو اندر سے نفس نے کہا ہائے کیا ٹھنڈا پانی ہے, مزہ آ گیا, پھر میں نے ڈالا. کہتے جب وضو کر لیا میں نے کہا قراتی یہ تیرا وضو صحیح نہیں ہے کیونکہ تو نے مزے کے لیے کیا عبادت کے لیے نہیں کیا. کہتے دوبارہ میں نے جا کے وضو کیا کہ میں وضو کروں, کس نیت سے؟ عبادت کی نیت سے, نہ کہ گرمی لگی ہے اب غسل جمعہ بھی ہو جائے گا اور گرمی بھی اتر جائے گی, نہیں, وہ گرمی کے اتارنے کے لیے ہے. پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے, مجلس میں جا رہا ہوں لیکن ذہن میں یہ ہو اچھی نیاز ہے, اچھا پلاؤ ہے فلاں کی مجلس میں, تو نیت پھر مجلس کی نہیں بنی, پھر پیٹ پرستی بن گئی. بڑی باریکیاں دین میں. تو آج ان چیزوں کو بدلا جا رہا ہے کہ حجاب کو کلچر بنایا جائے, مجلس کو فیسٹیول رسم بنایا جائے اور بولا جائے. انگریز بولتے ہیں یہ شیعوں کا فیسٹیول ہے, عید میلاد النبی سنیوں کا فیسٹیول ہے, یہ فیسٹیول کا نام کہ رسم ہوگی, دو مہینہ یہ شیعوں کی رسم ہے, اور جب رسم بن جاتی ہے تو بڑی سے بڑی ایکٹر اور ایکٹریسز پورا سال ناچتی ہے, محرم میں دوپٹہ پہن لیتی ہے کیونکہ یہ رسم منانی ہے اسے, محرم میں یہ رسم ہے, نیو ایئر میں یہ رسم ہے, شادی میں یہ رسم ہے. تو اگر شیعہ رسمی بن جائے نا کہ حسین کی مجلس میں آئے تو بڑا حجاب ہے, لیکن جب پڑوس میں کسی کی شادی ہو پھر اب یہ شیعہ نہیں لگتا, اب یہ یزیدی مکتب والا لگتا ہے. تو حسینی ہمیشہ حسینی رہتا ہے, حسینی ٹائم پاس کے لیے حسینی نہیں بنتا کہ دو مہینہ حسینی ہے, چھ مہینہ شیطانی ہے, رمضان میں اللہ والا ہے. یہ مہینے ہم نے بٹور دیا ہے کہ یہ حسین کا مہینہ ہے, یہ اللہ کا مہینہ ہے, یہ علی کا مہینہ ہے. یہ دین نہیں ہے, دین کپڑا نہیں ہے جتنا کاٹا اور پہن کے پسند کر لیا, دین پانی ہے, گلاس میں ڈالو تو شکل گلاس جیسی ہو جاتی ہے. دین کو اپنی شکلوں میں نہ ڈھالو, خود کو دینی شکل میں ڈھال دو. یا علی کربلا 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد و جل فرج. وقت بہت کم ہے, آئیے چند جملے مصیبت کے. دعا ہے پروردگار عالم ہمیں ایسا بنائے جیسا امام زمانہ ہمیں دیکھنا چاہتے. رونے کا بھی ہدف ہونا چاہیے, مقصد ہونا چاہیے کہ آنسو بہاؤں تاکہ رونا دلوں کو نرم کرتا ہے. کوئی رونا, کوئی بھی رونا ہو, کوئی بھی رونا ہو دل نرم ہو جاتا ہے. لیکن اہل بیت کا رونا اس کا ثواب ہے. ہر رونے کا ثواب نہیں ہے, ہر آنسو کا کوئی خریدار نہیں ہے, لیکن جو حسین کے غم میں آنسو بہتا ہے, چھٹے امام کی روایت, ابھی تو رویا نہیں تیری آنکھوں سے آنسو نکلے نہیں, تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہیں. دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں, خدا یہ میرے حسین قضادار ہیں, خریدار ہیں تیرے آنسوؤں کی جناب سیدہ. اور جب آنسو نکلیں سب سے پہلی دعا مہدی زہرا کے لیے کیا کرو. فرماتا ہے مومن تو دو مہینے روتا ہے, رونے کے بعد گھر جا کے سکون سے سو جاتا ہے, لیکن ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے میرے حسین کا خون بھرا کرتا دکھاتا ہے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین. کی صدا بلند ہو, السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد
وَعَلَىٰ أَصْحَابِ میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ میرا سلام ہو زینب کی زخمی کلائیوں پہ میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی کرتے پہ میرا سلام ہو بچپن میں جھکی ہوئی کمر پہ شاید دنیا نے کوئی ایسی بچی دیکھی ہو جس کی بچپن میں کمر جھک گئی ہو لیکن یہ بچی کہتی تھی بابا میرے غریب بابا بابا بیٹیاں باپ سے بڑا پیار کرتی ہے بابا میں نے نہیں دیکھا کوئی باپ بیٹی سے شرمائے بابا بتا تیری آنکھیں بند کیوں ہے ذرا آنکھوں کو کھولو ذرا میرے زخمی کانوں کو دیکھو شبیہ زہرا ہے سکینہ رو کے کہنے لگی بابا جس طرح دادی زہرا کی کمار جوانی میں جھک گئے تھے بابا میری کمار بچپن میں جھک گئی ہو بابا میں دادی کی شبے بن گئی ہو جس طرح دادی کے بال جوانی میں سفید ہو گئے تھے لیکن بابا میرے بال بچپن میں سفید ہو گئے اللہ کسی بچی کو بچپن میں یتیم نہ بنائے چند بچے ہیں جو چار سال پانچ سال کی عمر میں یتیم ہوئے سکینہ بھی جب چار برس کی تھی یتیم ہو گئی حسن مولا بھی چھوٹے تھے یتیم ہو گئے تھے ان دونوں کی یتیمی کا عجیب عالم ہے لیکن ایک بڑا فرق سکینہ حسین کے بعد تماچے کھا رہی تھی سکینہ نے کبھی بابا کے ہوتے ہوئے تماچے نہیں کھائے تھے مولا حسین کی شہادت کے بعد سکینہ نے تماچے کھائے تھے لیکن حسین و حسن کی بڑی مظلومیت ہے کسی ذاکر کے خواب میں امام حسن آئے فرمایا ذاکر تو میرے اصلی مصائب کیوں نہیں پڑھتا تو لوگوں کو میرے مصائب کیوں نہیں سناتا کہنے لگا مولا اتنے سالوں سے میں آپ کی مصیبت پڑھتا ہوں میں نے بڑا مرد جب بھی پریشان ہو اپنی بیوی کے پاس آتا ہے لیکن حسن کی بیوی دشمن تھے اپنی بیوی نے زہر دیا تھا मौला में बड़े मसाइब पढ़ता हूँ, मैंने पढ़ा तारीख में बड़े जनाजे निकले, लेकिन ये वाहिद जनाजा था। जब घर से कफन पहन के निकला, लेकिन जब वापस आया, ओ बदन तीरों से चली था। ज़ैनब रो के कहने लगी, हसन मैंने तो सफेद कफन पहनाया था, ओ तेरे कफन को खून में किसने रंगी किया। मौला मैं आपके सारे मसाइब पढ़ता हूँ। इमाम ने फरमाया, जाकिर ये मेरे मसाइब हैं, लेकिन मेरी असल मुसीबत नहीं है। मेरे शियों को मेरी असल मुसीबत बताओ, मौला खुद बताइए मुझे नहीं पता। रो के कहने लगे, मेरी असल मुसीबत मदीने की गली में है। हुसैन छोटा था, मैं बड़ा था, अम्मा के साथ जा रहा था। ओ किसी जालिम ने मेरी अम्मा को ओ तमाचा मारा था। सकीना ने बाबा के जाने के बाद तमाचे खाए, लेकिन हसन ने आंखों से देखा कोई जालिम सैयदा को। दिल पे हाथ रख के बताइए, अगर आपके सामने कोई आपकी माँ को मारे, मुझे नहीं पता आप पे क्या गुजरेंगे, लेकिन हाय हसन, हाय हसन की मजलूमियत। जब भी मस्जिद जाते थे, लंबा रास्ता लेते थे, मोमिन ने कहा, मौला ये गली बड़ी करीब है, आज यहाँ से चलते हैं। कहते मुझे इस गली में न ले जाओ। मौला क्यों नहीं ले जाऊं? फरमाया, इसमें उसका घर है जिसने मेरी अम्मा को मारा था, मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। मैं कहूँगा हसन, मौला आप भी यतीम हुए, सकीना भी यतीम हुए, लेकिन आपने चेहरा देखना बर्दाश्त न किया। लेकिन हाय सकीना, हर लम्हा शिमर नजर आता था, वो कभी छड़ी मारता था, कभी बच्ची को दबा था। मौत में हुसैन,